بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اسمعي كتاب شرح قدس جاري ہے، اور ہم بات کر رہے تھے اہل بدعت کے علامات کے تعلق سے، اور اس باب کے آخری چند جملے باقی ہیں، اور جہاں پر روکی طویل سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے بدعت کی جب علامات بیان کی ہیں اور سلف کے اقوال بھی بیان کیے ہیں جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی دلائل بیان کرتے ہیں، پھر سلف کے اقوال سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں، قال امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ فی سیاق ذکر علامات اہل البدع، بدعت کی علامات کے سیاق میں امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قلت انا، میں نے کہا، وكل ذلك عصبية ولا يلحق اهل السنة الا اسم واحد وهو اهل الحديث. وكل ذلك، وہ تمام باتیں جو اہل بدعت نے کی ہیں اہل سنت کے خلاف، اہل حدیث کے خلاف، یہ تمام باتیں عصبیت کی بنیاد پر کی ہیں، یعنی ناجائز باتیں ہیں، عصبیت ہے، کیونکہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا يلحق اهل السنه الا اسم واحد، اور اہل سنت کے لیے صرف ایک ہی نام مناسب ہے بس، وہ اہل الحديث، اور اہل حدیث ہے. قال ابو عثمان، قلت انا، فرماتے پھر میں نے کہا، رايت اهل البدع، رايت اهل البدع في هذه الاسماء، میں نے بدعت کو دیکھا ان ناموں میں جو انہوں نے اہل سنت کے لیے مختلف نام موسوم کیے ہیں، یعنی ناجائز، التي لقبوا بها اهل السنه، جو انہوں نے اہل سنت کے لیے لقب بنائے ہیں، ولا يلحقهم شيء منها، ان میں سے کوئی بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، فضل من الله ومنه، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور خاص احسان ہے اہل سنت پر، کہ جتنے بھی ان لوگوں نے مختلف القاب سے موسوم کی اہل سنت کو، جو باطل الفاظ ہیں، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، حشویہ ہیں، نابتا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جھوٹے الفاظ ہیں، سب جھوٹے القاب ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اہل سنت کے لیے صحیح نہیں ہے. سلکوا معهم مسلک المشرکین لعنهم اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ جو اہل بدعت نے اہل سنت کے ساتھ اپنایا ہے جھوٹے اور باطل القاب سے، جو موسوم کی اہل سنت کو، یہی طریقہ، یہی راستہ تھا مشرکین کا. لعنہم اللہ، شیخ صاحب کو لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں ان کے لیے. جو مشرکین نے راستہ اختیار کیا تھا، طریقہ اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فَإِنَّهُمْ اقتسموا القول فيه، تو مشرکین جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مختلف الفاظ اور القاب کسے تھے، اور ان میں وہ الگ الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے. فسماه بعضهم ساحرا، تو ان میں سے بعض نے، بعض مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، ساحرا یعنی جادوگر. وبعضهم كاهنا، اور بعض نے کاہن کہا. وبعضهم شاعرا، اور بعض نے شاعر کہا. وبعضهم مجنونا، اور بعض نے کہا کہ پاگل ہے، اسیب زدہ، مجنون کہتے ہیں اسیب زدہ، یعنی جس کو جنوں کا اسیب ہو جائے، اور عام لفظ مجنون کہتے ہیں پاگل کو عام طور پہ، تو لفظ مجنون جو ہے وہ اسی حقیقت میں اسیب زدہ شخص کی وجہ سے یہ لقب دیا گیا ہے، مجنون، جن سے، یعنی جن کا عصب ہو گیا ہے اور اس کے کام، اس کی عقل کام نہیں کر رہے صحیح طریقے سے، نعوذ باللہ. وبعض مفتون، بعض نے کہا میں مفتون ہے، فطر میں مبتلا شخص ہے، یہ فطر باز ہے، دونوں معنی ہیں اس سے مراد ہیں. وبعض مفترین مختلقا کذابا، اور بعض نے کہا کہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں بناتا ہے، اور یہ مختلف یعنی الفاظ اور القاب مشرکین کہتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تلک المعائب بعیدا بریئا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام عیب جوئی سے جو انہوں نے بیان کی ہیں دور تھے اور بری تھے. تمام معائب ہیں، یہ برے القاب ہیں، جھوٹے الفاظ ہیں، اور ان تمام سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے. ولم يكن الا رسولا مصطفى نبيا، اور نہیں تھے مگر رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، مصطفی نبیا، اللہ نے خاص چنا ہے اور اپنا نبی بنایا ہے. قال اللہ عز وجل، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سورۃ الفرقان نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انظر، دیکھے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضربوا لك الامثال، کئی لوگوں نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، یعنی مختلف القابوں سے آپ کو پکارا ہے. فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، فلا يستطيعون سبيلا، تو کوئی راستے پر چلنے کی استطاعت باقی نہ رہی ان کے لیے. راہ راست دور کی بات ہے، ہدایت دور کی بات ہے، کوئی بھی خیر کا راستہ کو اپنانے کی کوئی استطاعت باقی نہیں رہی، اور تمام جتنی بھی القاب کسے ہیں سب جھوٹے ہیں اور باطل ہیں. فضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور ان کے الفاظ بھی گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، وكذلك المبتدعه، اسی طرح سے جو بدعتی ہیں. اب اصل موضوع کی طرف واپس آئے ہیں، مثال مشرکین کی، کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے تھے، جو القاب بیان کرتے تھے، جھوٹے الفاظ اور جھوٹے القاب بیان کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی طریقے سے اہل بدعت نے راستہ اختیار کیا ہے اہل سنت کے ساتھ. اصل بات یہ ہے. وكذلك المبتدعه خذلهم الله، اسی طریقے سے جو بدعتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے. اقتسم القول في حملتي اخباره ونقلتي اثاره وروات احاديثه المقتدين به المهتدين بسنته صلى الله عليه وسلم. اسی طریقے سے جو بدعتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، انہوں نے بھی سنت کے تعلق سے وہ بھی مختلف ہو گئے، وہ بھی بٹ گئے ہیں. ان کے تعلق سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں یعنی احادیث ہیں ان کی حفاظت کی ہے اور ان کو دوسرے تک پہنچایا ہے اور احادیث کی روایت کا اہتمام بھی کیا ہے. جو اقتداء کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ کے ہدایت یافتہ ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، جو أصحاب الحديث کے نام سے لقب سے معروف ہیں. انڈر لائن کریں، اصل بات یہ ہے، المعروفين بأصحاب الحديث. أصحاب الحديث کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. حمل کر یعنی حفظ کرنا، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی، اس سے حملت الاخبار. ونقلت آثاره، اور جو آثار جو روایات اپنے سینے محفوظ کرتے ہیں یا کتابوں میں محفوظ کرتے ہیں اسے آگے تک بھی لے کے جاتے ہیں دوسروں تک، تسلسل ہے. قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن فلان، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سلسلہ ہے راویوں کا. تو اگر اپنی طرف یا اپنے پاس کوئی شخص رکھ لے اور آگے اس کو نہ بیان کرے تو علم تو رک گیا نا پھر. تو نے صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ, جزاک اللہ خیر, محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان اخبار کو جو ضرور تھا پہنچانا آگے بھی پہنچا دیا ہے. ورواۃ احادیث, اور احادیث کی روایت کا اہتمام کرنا, روایت و درایہ. مصطلح الحدیث کے جو اصول ہیں ان کے بنیاد پر کہ سند کے تعلق سے, کیونکہ حدیث کے دو حصے ہیں, خبر, اثر, حدیث, تین مختلف الفاظ ہیں, معنی ملتے جلتے ہیں. اگر حدیث کہیں تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, فعل ہے, یا صفت ہے, یا کوئی اقرار ہے, یہ حدیث ہے. اگر آپ کہتے ہیں جاء فی الاثر, اثر میں آیا ہے, تو ظاہراً اثر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو سکتا ہے, فعل بھی ہو سکتا ہے, وصف بھی ہو سکتا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے, یا صحابہ کے علاوہ کسی تابعی کا قول بھی ہو سکتا ہے. تو اثر میں زیادہ عموم ہے. اور اسی طرح سے خبر ہے, اخبار ہے. اس سے جب اثر کی بات آتے ہیں, جاء فی الاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اثر کے لفظ ہو اور آپ وسلم کا ذکر ہو تو مطلب حدیث ہے یہ. تو اثر میں قید لگانی پڑتی ہے, حدیث میں لازمی نہیں ہے. حدیث میں کیونکہ پتہ, حدیث سے مراد آپ وسلم کا تعلق ہے, اثر میں براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن قید لگا کے بیان کیا جاتا ہے کہ اثر سے مراد کیا ہے, آپ وسلم کا فرمان ہے یا کسی صحابی کا قول ہے. اور خبر میں بھی اسی طریقے سے, جاء فی الخبر عن عبداللہ بن عباس, اسے کیا مراد ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے, یہ جاء فی الخبر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ حدیث ہے. کتنی ہوگی؟ حملت اخبار ہی ایک, نقلت اثار ہی دو, رواۃ احادیث ہی تین, مقتدی نبی ہی اقتداء کرنا. آپ نے محفوظ بھی کیا حدیث کو, سینے میں محفوظ کیا ہے, کتابوں میں بھی آپ نے محفوظ کر دیا ہے, آگے بھی پہنچا دیا ہے, روایت بھی کر دی ہے, عمل نہیں کیا ہے, کوئی فائدہ ہے؟ اقتداء لازمی ہے. تو اقتداء بھی کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی ان احادیث, ان روایات کا اہتمام کرتے ہوئے صحیح سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. المحتدین بسنتی ہی, اس سے کیا نکلے گا نتیجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کا حق ادا کرنا. جن میں یہ خصوصیت موجود ہو, یہ علامات موجود ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ المعروفین باصحاب الحدیث, یہ اصحاب الحدیث ہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں فسماهم بعضهم, تو بعض اہل بدعت نے اصحاب الحدیث, اہل سنت کے تعلق سے اب یہ الفاظ کہے ہیں, حشویہ, حشویہ کہا ہے, وبعضهم مشبہ, بعض مشبہ تشبیہ کرنے والے بتایا ہے, وبعضهم نابتہ, کم سن نئے لوگ ہیں, نابتہ بتایا ہے, وبعضهم ناصبہ, بعض ناصبہ کا لفظ استعمال کیا, ناصبہ کا لقب دیا, یعنی جو اہل بیت سے عداوت و دشمنی رکھتے ہیں ناصبہ, وبعضهم جبریہ, بعض نے کہا کہ جبری ہیں, جبری عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے. واصحاب الحدیث, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصحاب الحدیث ہیں, عصامۃ من هذه المعایب بریئۃ زکیۃ نقیہ, وہ ان تمام القاب سے بری ہیں, پاک ہیں اور صاف ہیں. سبحان اللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں وَلَيْسُ إِلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الْمَضِيَّةِ وَالسِّيرَةُ الْمَرْضِيَّةِ وَالسُّبُلُ السَّوِيَّةِ وَالْحُجَجُ الْبَالِغَةِ الْقَوِيَّةِ, الحدیث نہیں مگر الا اہل السنۃ, اہل سنت ہیں, اہل سنت المضیہ, جو روشن سنت ہے, اہل سنت ہے, روشن سنت والے, وسیرۃ المرضیہ, جن کی سیرت مرضیہ ہے, اس پہ ہر منصف عقل مند انسان راضی ہو جاتا ہے, وسبل السویہ, اور سیدھے راستوں پر چلنے والے, والحجج البالغۃ القویہ, اور تمام اور قوی حجت والے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ضرورت کے لیے صحابہ اور سلف کے اقوال بھی اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں, تو حجت جو ہے قوی ہو جاتے ہیں. نگرگاہ کے پاس قرآن اور سنت نہیں ہے, سلف کے اقوال نہیں ہیں, تو آپ کی حجت حجت نہیں ہوتی, محض دعویٰ ہوتا ہے, اور دعویٰ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. اور بدعت کے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ جب بدعتی کہا تو اسے مراد کیا ہے؟ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دو تین لفظوں میں سمپل سی بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز یاد کرنا بغیر دلیل کے, ٹھیک ہے نا؟ تو بدعت سے مراد آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے تو کوئی حجت برہان ہے ہی نہیں. جب کوئی حجت برہان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا قول فعل کے کوئی بھی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, قد وفقهم اللہ جل جلالہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, یعنی اہل سنت کو, اہل حدیث کو, اصحاب الحدیث کو, لاتباع کتابہ ووحیہ وخطابہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کی توفیق دی ہے, وحی کی اور جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی اتباع کی, واتباع اقرب اولیائہ, اور جو اللہ تعالیٰ سب سے قریب اولیاء ہیں ان کی اتباع کی, والاقتداء برسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. فی اخبارہ التي امر فیها امته بالمعروف بالمعروف من القول والعمل, کس چیز کی اقتداء؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہر اس خبر میں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بھلائی کا, معروف کا, قول میں سے اور فعل میں سے, قول اور عمل میں سے. وزجرہم, اور خبردار کیا اپنی امت کو, فیہا عن المنکر منہما, دونوں قول اور عمل کے جو منکر ہیں اور برائی ہے ان تمام سے خبردار کیا. وعانہم علی التمسک بسیرتہ والاہتداء بملازمت سنتہ, اور خاص مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لازم پکڑے آپ وسلم کی سیرت کو اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے. یعنی وجعلهم من اتباع اقرب اولیائی وکرمهم وعزهم علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اصحاب الحدیث اور سنت کو جو ہے اپنے سب سے قریب اولیاء میں جو ہے ان میں شامل کیا ہے جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور شرف والے ہیں. وشرح صدورهم بمحبته, ان کے سینے کو کوشادہ کر دیا, کھول دیا ہے اپنی محبت کے لیے, ومحبت امت شریعت علماء امته, اور جو شریعت کے امام ہیں اور امت کے علماء ہیں ان سے محبت کرنے کے بھی ان کے سینے کو کھول دیا ہے. ومن احب قوما فهو معهم, اور جس نے کسی قوم سے محبت کی ہے وہ انہی کے ساتھ ہے, بڑی خوشخبری ہے. ومن احب قوما فهو معهم يوم القيامه, جس نے بھی کسی قوم سے محبت کی ہے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جہاں پر وہ ہوں گے. بحکم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنیاد پر, المرء مع من احب, بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ان اہم جملوں کی شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ باتیں جو امام صاحب نے بیان کی ہے, امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے, یہ ان باتوں کو مکمل کرنا اور تمام کر رہے جو پہلے گزر چکی ہے, کہ ان کے علامات میں سے, یعنی اہل بدعت کے علامات میں سے یہ ہیں کہ اہل سنت کی مذمت کرنا اور اہل حق کی مذمت کرنا اور مختلف القاب سے ان کو موسوم کرنا, جیسے کہ حشویہ, جبریہ, مرجیہ وغیرہ الی آخرہ, ایسے یعنی برے اور قبیح صفات جو اہل حدیث اور جو اہل سنت جو بری ہیں ان کے لیے الفاظ بیان کرتے ہیں. اور مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اہل بدعت کا جو ہے اہل سنت اور اصحاب الحدیث پر جو انہوں نے طعن کیا ہے وہ مختلف برے الفاظ بیان کیے ہیں، اور ان میں سے ہر گروہ کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں اہل سنت کے خلاف مختلف الفاظ ہیں، اور ان کے تعلق سے انہیں یہ امام صاحب نے یہ بات کی ہے، رأيت أهل بدعي في هذه الأسماء التي لقبوا بها لسنتي لا يلحق منها شيء من لا يلحقهم شيء من فضل من الله ومنة. كمان یہ دیکھا ہے امام الاثر رحمہ اللہ نے جب یہ فرمایا، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اہل بدعت نے ان ناموں سے ان القاب سے جو انہوں نے اہل سنت کے لیے رکھے ہیں ان میں سے ایک بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی سب باطل القاب ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے اور احسان ہے اہل سنت پر. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کے تعلق سے جتنی اہل بدعت نے لقب رکھے ہیں ان تمام سے بری ہیں اہل سنت جو ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ صرف و صرف اہل بدعت کے جھوٹے القاب اور جھوٹے الفاظ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی برہان نہیں ہے جس سے وہ اہل سنت کا مقابلہ کر سکیں، تو وہ جھوٹ کی طرف لپکتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اور اہل بدعت ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر اہل بدعت کا یہی طریقہ رہا ہے، اہل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اہل سنت کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جھوٹی باتوں سے اور پروپیگنڈا کرنے سے جو ظلم کی بنیاد پر قائم ہے. اور یہ آج تک بھی موجود ہے، ان کا یہ طریقہ جو ہے آج بھی موجود ہے، جو بدترین طریقے سے اہل سنت کے خلاف جنگ کرتے ہیں. البدعت اس وقت شخص فرماتے ہیں سب سے جھوٹے لوگ ہیں، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات کافروں سے بھی بڑھ جاتے ہیں جھوٹ بولنے میں. سبحان اللہ، روافض کو دیکھ لیں، روافض اور جو گمراہ گروہ ہیں، گمراہ فرقے جو ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان میں جھوٹ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کتنی انہیں جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں، گالی گلوچ سے کام لیا ہے اہل سنت کے خلاف اس زمانے میں بھی، اور خصوصی طور پر جو مختلف میڈیاز ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان لوگوں نے یہ جھوٹے پروپیگنڈے پھیلائے اہل سنت کے خلاف، جس کی بنیاد پر انہوں نے اہل سنت پر جنگ کر رکھی ہے. یعنی اب دیکھ لیں، یعنی میں حیران ہوتا ہوں، ایک زمانہ تھا روافض صرف کتابوں کی حد تک، کتابوں کے اندر ان کے جو صحابہ کے خلاف جو تکفیر ہے، جو گالیاں ہیں، جو لان تان کرتے، کتابوں کی حد تک تھی، باہر جرت نہیں کرتے تھے، بہت کم کہیں پہ کوئی ہوتا تھا خاص مجالس میں، سرعام نہیں کر سکتے تھے. اب سوشل میڈیا میں دیکھیں آپ، واللہ براہ راست گالیاں امہات المؤمنین کا نام لے کے کرتے ہیں، نام لے کے. یعنی ایک شخص فون کرتا ہے حق بات بیان کرنے کی، یہ غلط، ان کی غلط جو عقیدہ اس کو تعلق سے بات کرتا ہے، اور اگر زبان سے کہتے ہیں نا امن عائشہ رضی اللہ عنہا، تو نعوذ باللہ وہ پھر لعنت بھیجتا ہے، وغیرہ لعنت بھی کہتے ہیں. اب کہو گے رضی اللہ عنہا تو میں بار بار لعنت بھیجوں گا، جس دفعہ تم کہو گے رضی اللہ عنہا نا میں اس دفعہ لعنت بھیجوں گا، میں سر عام ایسے، یعنی اسے مجبور کرے کہ مت کہو رضی اللہ عنہا. جس دفعہ کہتا ہے نا، ہم عادت کے طور پہ عبادت ہے، جو کہتے ہیں صحابہ ہم کیا کہتے ہیں فوراً رضی اللہ عنہم، جب وہ کہتے پھر نعوذ باللہ، بدبخت انسان پھر گالی دیتے اور لعنت بھیجتے ہیں نعوذ باللہ. اب یہ سارے ہو چکا ہے. واللہ میرے بھائیو، یہی شخص کہتے علی خالق الکون ہے، پھر کون جرت کرتا تھا؟ سیدنا علی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، ابھی بھی موجود ہے، دیکھ لینا، میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، دیکھ لینا. سیدنا علی خالق الکون ہے، یہ عقیدہ لوگوں کا. صحابہ کی تکفیر اپنی جگہ پہ، قرآن کی تحریف اپنی جگہ پہ ہے، کہ مصحف فاطمہ کو مانتے ہیں، مصحف حفصہ تمہارے پاس، اس کو نہیں مانتے ہم. تین گنے اس سے بڑھ کر ہے، اس میں سے ایک حرف بھی نہیں جو تمہارے پاس قرآن ہے. کیا لوگ ہیں یہ، کیا عقیدہ ہے یہ؟ باب سمجھ، صرف صحابہ گالی دیتے یا چھوٹی سی بات ہے کوئی؟ واللہ صحابہ گالی دینے بہت بڑی بات ہے. کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی دے ساتھ بٹھائیں گے ہم؟ واللہ امہات مؤمنین ہمارے ماؤں سے ہمیں زیادہ پیاری ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ سلام کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، بدبخت محروم لوگ ہیں یہ لوگ. اللہ نے ان کی زبانی گواہی دی کہ ہماری مائیں نہیں ہیں یہ، کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں. مومن ہوتے تو مائیں ہوتی ان کی. ہم سنتے تھے علی مشکل کشا، یہاں تک سنتے تھے نا. اب علی خالق الکون، علی نے پیدا کیا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. نہ قرآن جو ہمارا ہے ان کا قرآن یہ نہیں ہے، قرآن الگ ہے نا ان کا نا، مصحف فاطمہ. نہ رب ہمارا ان کا رب ہے. تو کس چیز نے ہمیں، کوئی کہتے ہیں مسلمان بھائی ہمارے، کہاں مسلمان بھائی ہمارے یہ؟ کس نے کہا ہمارے مسلمان بھائی؟ بتائے ذرا مجھے. کہتے دین کا دفاع کرتے، کس دین کا دفاع کرتے؟ وہ اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں. کیا دین اسلام ہے؟ علی خالق الکون ہے، پوری کائنات کا خالق علی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ ان کے نزدیک کس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ. لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف بڑا چھوٹا سا اختلاف ہے یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بھائی تو ہیں شیعہ سنی جو ہے نا، چھوٹا سا اختلاف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. عام سی باتیں ہیں، یہ چھوٹا اختلاف ہے. ابھی میں نے اور بات نہیں کی. میں نے تقیت کیا، تقیتاً کیا کرتے ہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں باطن میں کچھ اور چھپاتے ہیں. ان کی عداوت دیکھ لو سنت کے لیے. کہتے ابھی تو یہی ہیں صرف جو مسلمانوں کو دفاع کر رہے ہیں. کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ کس دین کا دفاع کر کے؟ کہتے دین کا دفاع، کس دین کا دفاع کر رہے ہیں؟ میں سوال ہے میرا، کس دین کا دفاع کرتے ہیں؟ اس دین کا دفاع کرنا کہ علی خالق الکون ہے، یہ مصحف فاطمہ نہیں ہے، قرآن تحریف شدہ ہے، صحابہ سارے کافر ہیں سوائے تین چار کے. وہ بھی احسان ہم پہ کرتے ہیں، صحابہ سارے کافر سوائے تین چار صحابہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. اس دین کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مبارک ہو، یہ ہمارا دین نہیں ہے. مسلمان کس مسلمان کا دفاع کرتے ہیں؟ آگ دیکھے جزیر عرب کے ارد گرد، شام سے لے کے، یمن سے لے کے، لبنان سے، یہ سارے کس نے پھیلائی ہے؟ کون سپورٹ کرتے ہیں حوثیوں کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے حزب اللہ کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے حماس کو؟ کس نے آگ لگائی ہے؟ واللہ صرف سیریا میں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، صرف سیریا میں 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ان روافض نے. بشار کا ساتھ دے کے، رشے کا ساتھ دے کے، نہایت تک انہوں نے قتل کیا ہے. یہ مسلمانوں کی بات کرتے. اور ان کے ایک ان کا پگڑی والا کہہ رہا تھا ان کے اماموں میں سے، کہتے ہم نے سیدنا علی کا بدلہ لیا، سیدنا معاویہ سے، ان سے نہتوں سے بدلہ لیا. 10 لاکھوں تم لوگوں نے مسلمانوں کو مار دیا، اہل سنت کو. بشار کا ساتھ دیکھے اور رشے کا ساتھ دیکھے، ان نہتوں کو، اہل سنت کو قتل کر دیا ہے. یہ مسلمانوں کو دفاع کرنے والے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. فتنوں کا زمانہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں، واللہ کوئی شک نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہمارا یقین، ہمارا ایمان ہے، نہیں راضی ہوں کبھی یہود و نصارہ. لیکن ایسے دشمن جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے واللہ. اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب بھی کافروں کی جنگ مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، آپ دیکھیں روافض کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ ہسٹری دیکھ لیں آپ، واللہ جتنی نقصان ان لوگوں نے اہل اسلام کو پہنچایا نا، اتنی کافر نے نقصان نہیں پہنچایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دروس میں ہم آتے ہیں، آپ یہی باتیں کرتے ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں، سنت کی باتیں، اب اخلاق کی بات نہیں کرتے. لوگ صلہ رحمی میں کمزور، صلہ رحمی کی بات آپ کیا کریں، آپ والدین کے سلوکی کی بات نہیں کرتے، اس پہ ذرا فوکس کیا کریں، اخلاق ہمارے جوانوں کے بگڑے ہوئے اس پہ بات آپ نہیں کرتے، کم کرتے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے اس پہ آپ بہت کم بات کرتے ہیں، بات الحمدللہ سب کرتے ہیں اپنی جگہ پہ، الحمدللہ سب باتیں موجود ہیں ویب سائٹ پہ، آپ جا کے دیکھ لیں، ہر موضوع پر اللہ کے فضل و کرم ساری باتیں موجود ہیں الحمدللہ. پرائیورٹیز ہمارے پاس کیا ہے، الاہم فالمہم کیا ہے میرے بھائی؟ آج ہمیں یعنی دیکھیں فتنے ہیں نا دو لحاظ میں دیکھیں، سب سے زیادہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ جنگ کے بارے میں. سب سے زیادہ اس وقت بہترین ملک مسلمان کا کون ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ٹکر میں ہے؟ ایک نام آئے گا، کون سا ہے؟ ایران. اسلام کو دشمن ہے یا اسلام کا حفاظتی ہے یا حفاظت کرنے والا ہے یا مسلمان کو دفاع کرنے والا ہے؟ حقیقت آپ کے سامنے دیکھ لیں آپ. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو ہمیں چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو اچھی طرح جان لے اور باطل عقائد بھی اچھی طرح پہچان لے اور جان لے. حق کو اپنایا جاتا ہے اور باطل کو ترک کیا جاتا ہے، دور اختیار کی جاتی ہے. جب پتہ نہیں ہوگا ہمیں کہ حق اور باطل کیا ہے تو سب مکس ہو جائے گا، پھر فتنے کے وقت جو ہے نا اس مکسچر کی وجہ سے انسان چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاؤں، تذبذب کا شکار، غم، غیظ، غصہ، پریشانی، تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. کبھی ادھر کے سنتا ہے، کبھی ادھر کے سنتا ہے، کبھی میڈیا میں دیکھتا ہے، کبھی خبروں میں دیکھتا ہے، کہ کبھی کسی کی بات سنتا ہے، کبھی کسی کی بات سنتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو مسلمان کو چاہیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، اسی طرح جان لے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اسے اپنا لے اور اسے دعوت بھی دے، اپنے گھر والوں سے شروع کرے، اپنے پیاروں سے شروع کرے. لازمی نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبے دینا شروع کر دو بڑے، نہیں، لازمی نہیں، اپنے گھر سے، اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنے گھر والوں سے ابتدا کریں، دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے، پھر جا کے جو پڑوسی، پھر آہستہ دعوت کو آگے لے کے جائیں. لیکن اس نور کو، اس روشنی کو واللہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگ محروم ہیں واللہ اس خیر سے. آپ حق جانتے ہیں، آپ اسے چھپا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق کیوں فرمایا ہے؟ آپ حق بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور آگے بھی لے کے جاتے ہیں. تواصوا، وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں حق، بلے پتہ چلے حق ہوتا کیا ہے. روافض کا اپنا حق ہے، خوارج کا اپنا حق ہے، صوفیوں کا اپنا حق ہے، اشاعر کا اپنا حق ہے، معتزلہ کا اپنا حق ہے، جمعیہ کا اپنا حق ہے. یہ سارے نام آپ نے سنے دروس میں نا. یعنی مسلمان اگر کوئی کبھی نہ گناہ کرتے کہتا ہے کافر ہے، ان کے نزدیک یہ حق ہے، خوارج کے نزدیک. یہ قرآن موجود ہے جو ہے نا، یہ تحریف شدہ ہے، یہ روافض کے نزدیک حق ہے. صحابہ کافر ہے سوائے تین چار کے، یہ روافض کے نزدیک حق ہے، اس کو حق سمجھتے ہیں. وہ تواصوا بالحق، پہلے سمجھو حق کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے حق کیا ہے. اور حق کے اوپر واللہ ہے واضح دلیل اور روشن برہان ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہے. اور صحابہ اور سلف کے سمجھ کے مطابق ہے. کیوں صحابہ میں سے ایک بھی صحابی خوارج کے ساتھ نہیں تھا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ، خوارج موجود تھے سیدنا علی کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں. سیدنا عثمان کو انہوں نے شہید کیا، سیدنا علی کو شہید کیا، ان لوگوں نے کیا نا، خوارج نے کیا نا. ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں تھے، صحابہ نے ان کے خلاف تلوار تو اٹھائی، ان کے ساتھ ایک صحابی کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حق پر نہیں تھے، باطل پہ تھے. تو حق پہ کون تھا؟ صحابہ حق پہ تھے. آج ہماری یہی دعوت ہے، جس چیز پر صحابہ تھے وہ حق تھا اور ہم اس حق کو اپناتے ہیں. صحابہ کیوں حق پہ تھے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ جو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے، سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت کا حصہ ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے اور احادیث کا حصہ ہے. نکالے صحابہ کو، باقی کیا بچتا ہے؟ واللہ یہ قرآن بھی نہیں بچتا. ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ کس نے ہمیں کہا یہ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے؟ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ آپ صحابہ کو نکال دیں بیچ میں سے، قرآن باقی نہیں رہتا. کس نے گواہی دی کہ قرآن ہے؟ تابعین کو کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اگر صحابہ کو نکال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تابعین تو نہیں دیکھا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کے بیچ میں کون ہے؟ صحابہ. براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. اگر صحابہ کی جماعت کو آپ نکال دیں بیچ میں سے، تو صرف یہ نہیں کہ حدیث چلی جاتی ہے، اس سند صرف حدیث سند نہیں ہے، یہ قرآن کی سند بھی ہے بنیادی طور پہ. تو تواتر سے ہمارے قرآن پہنچا ہے اور صحابہ اس تواتر کا بنیادی حصہ ہیں. اور یہ ظالم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کافر ہیں نعوذ باللہ، اور اسلام کی پوری عمارت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. واللہ حق واضح ہے، حق واضح ہے. اس کے لیے جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا پھر اس کے لیے باطل حق ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. اور سمجھائیں گے نا کہ کوئی سمجھا نہیں چاہتا ہے تو سمجھے گا بھی نہیں، وہ 10 غلط فہمی اور پیدا کرے گا. اب اس کا جواب دیں گے وہ اور پیدا کرے گا اور گمراہی میں ڈوبتا جائے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں روافض اور جو گمراہ فرقے ہیں، احزاب ہیں جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ ہی سے بہتر جانتا ہے کہ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں. اور تمام جھوٹے الفاظ اور جھوٹے القاب جو ہیں اہل سنت کے لیے موسوم کرتے ہیں اس زمانے میں بھی، یعنی دور حاضر میں بھی، اور خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا جو مختلف جو میڈیاز ہیں ان کو استعمال کر کے اہل سنت کے خلاف وہ جنگ پہ اترے ہوئے ہیں. اہل سنت کے خلاف جنگ جو ہے واللہ حرب الاسلام نفسہ، اسے ذرا غور سے سنیں اور انڈر لائن کریں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کے خلاف جنگ جو ہے اللہ کی قسم اسلام کے خلاف جنگ ہے، بات اہل سنت کی نہیں ہے صرف، کیونکہ صحیح اسلام اس وقت کہاں ہے مجھے بتائیں. صحیح اسلام سے مراد کیا ہے؟ وہ اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ اسلام جو دلیل کی روشنی کی بنیاد پر موجود تھا، وہ اسلام قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ موجود تھا. وہ اسلام اس وقت مختلف فرقے موجود ہیں، حق ہے کہ نہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ آج ایک فرقہ ہے، مختلف فرقے ہیں، اور سب فرقے تمام فرقے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہی کہتے ہیں نا. روافض کہتے ہیں مسلمان ہیں، خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا اور اچھا پکا مسلمان ہوں. صوفی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، معتزلی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اشعری ماتوریدی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سارے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں سب مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا؟ کیا یہ وہی اسلام ہے روافض کا اور خوارج کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام تھے، وہی اسلام ہے یا کچھ اور ہے؟ واضح آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ کون سا قرآن تھا؟ وہی جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، یا وہ قرآن جو امام غائب کے پاس ہے اور 1400 سال ہو گئے تقریباً وہ غار میں چھپا ہوئے، اور وہ قرآن جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے؟ کسی کو کیا فائدہ ہے؟ 1400 سال یا 1200 سال گزر گئے، وہ اس قرآن کا فائدہ کیا ہے جو ایک غار میں ایک غائب امام کے پاس موجود ہے؟ جب کہتے ہیں امت جو تباہ ہو رہی ہے، امت میں فساد ہے، امت میں شرک ہے، بدعات ہے، اور اہل حق کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے کروائیں اور دشمن بہت زیادہ ہے حق کے، اور برائی اور جو فطرہ فساد ہے وہ منتشر ہو گیا ہے، تو آئے نا لے کے نا اپنی کتاب، دیکھ تمہارا امام تو چھپا ہوا ہے، کہاں پہ امام آپ؟ سبحان اللہ. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، اہل سنت کے خلاف جنگ جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ اس وقت جو صحیح اسلام ہے وہ ایک گروہ کے پاس ہے، بس اہل سنت کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے حق ہے باطل ہے، تول کے دیکھ لیں ترازو پر. ترازو کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ السلف کی سمجھ. اچھا جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آل بیت بھی شامل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آل بیت کی بات نہیں کرتے، تو سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، جتنے بھی آل بیت ہیں وہ سب صحابہ میں شامل ہیں. کس نے کہا کہ اس میں شامل نہیں ہیں؟ ہمارے نزدیک، رسولت کے نزدیک جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں یا صحابہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو تمام صحابہ شامل ہیں اور آل بیت بھی شامل ہے اس میں. جیسا فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ، حرب اہل سنت واللہ حرب للاسلام نفسہ، اہل سنت کے خلاف جنگ یہ ہوئے اللہ کی قسم اسلام کے خلاف ہی جنگ ہے. وہ انتسترو بہ وتلحفو بہ فانہم یحاربون الاسلام، اگرچہ وہ اسلام کو پردہ بنا کے جنگ اہل سنت کے خلاف کریں، یا اسے چادر بنا کے، چادر اسلام کے چادر اوڑھ کے اہل سنت کے خلاف جنگ کریں، تو یقیناً وہ اسلام کے خلاف ہی جنگ کرنے والے ہیں. کیونکہ سنت جو وہ قائم ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے، اپنے عقیدے میں، منہج میں، اپنے عقائد میں، اپنے منہج میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، یعنی اصول میں سلفی ہیں، فروع میں سلفی ہیں، اور طریقتاً بھی سلفی ہیں. ایسے جس کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتاً صوفی ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. اہل سنت تمام چیزوں میں سلف کی اقتداء کرتے ہیں، سلف کی اتباع کرتے ہیں. وہ بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جو اہل بدعت ہیں، یہ ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں انہی عقائد اور اخلاق اور اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر انہوں نے عمل کیا ہے. پھر امام صاحب کا یہ جملہ، ولا الحق شيء منها فضلا من الله وبنا، اللہ کے فضل و کرم سے اور خاص احسان سے جتنے بھی باطل القاب اہل سنت کے لیے، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے اہل سنت کے لیے. شیخ ظفر مان شیخ ربیع رحمہ اللہ، ان میں سے کوئی لفظ بھی ان کے لیے صحیح نہیں ہے، اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، احسان ہے. جتنی بھی نقائص اور عیب جو کی گئی ہے اہل سنت کے خلاف، خود اہل بدعت ان سے زیادہ شر میں ڈوبے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ. اور امام صاحب کا یہ جملہ جو ہے، سلک معهم مسلك المشركين لعنهم الله، مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بدعت نے وہی راستہ اپنایا ہے جو مشرکین علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اپنایا تھا، مختلف الفاظ اور جھوٹے القاب دینے کے تعلق سے. شیخ صاحب فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ، اظن يريد باللعن لعن المشركين والله اعلم، یعنی یہ لعنت جو بھیجی ہے امام ابو ثمر رحمہ اللہ نے، یہ مشرکین پر لعنت بھیجی ہے، جو وہ مشرکین جو علیہ وسلم کے لیے مختلف باطل الفاظ بیان کیا کرتے تھے. قال فی المقتسم القول فیہ، یعنی مختلف اقوال مشرکین علیہ وسلم کے لیے بیان کیے تھے، یعنی بدعت نے بھی اہل سنت کے مختلف الفاظ، مختلف القاب بھی بیان کیے، اور اس میں بھی وہ مختلف ہو گئے. ہر جماعت نے اپنا جھوٹا لقب بنا دیا ہے، اور ان سے پہلے مشرکین نے بھی یہی مسلک، یہی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا تھا. تو بعض نے جادوگر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی قرآن مجید میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے پیارے پیغمبر جادوگر نہیں ہے. پھر مجنون کہا کہ آسیب زدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی کی ہے. ارشاد بارہ تعالیٰ ہے، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. سبحان اللہ، نون یہ حرف مقطع میں سے ہیں، جیسے الف با تا، الف لام میم، نون بھی ایک حرف ہے عربی زبان کی الفابیٹ میں سے. والقلم قسم ہے قلم کے، وما يسطرون جو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربك بمجنون. مشرکین نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مجنون ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. اچھا بہکی باتیں کیا ہیں؟ مجنون کیوں ہیں؟ کہ تمام معبودات باطل جو تمہارے معبودات ہیں، ان تمام کی عبادت کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. جو شخص ایسی باتیں کرتا ہے ان کے نزدیک کیا ہے؟ مجنون ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، عقل کام نہیں کرتی. جنہوں نے گھیر لیا ہے اور اسیب زدہ شخص ہے نعوذ باللہ، تو اس لیے بہکی باتیں کرتا ہے. بہکی باتیں کیوں ہیں؟ ہمارے باپ دادا وہ کام کرتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ. ہمارے باپ دادا جو کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے. جو بھی خلاف باتیں کرے گا، ہمارے اصول کے خلاف بات کرے گا، ہمارے طریقے کے خلاف بات کرے گا، وہ مجنون ہے، اسیب زدہ ہے. جواب کیا ہے؟ نون. نون کیوں ہے؟ سورت القلم کی ابتدا میں، تم عرب ہو، عربی زبان بولتے ہو، تم عربی زبان پہ عبور بھی ہے، فخر بھی ہے. عرب ہے نا، عرب کی پہچان کیا ہے؟ عرب کو عرب کیوں بولتے ہیں؟ عرب یعنی عربی، عربی زبان، اور فخر تھا، تکبر تھا. اچھا عجم، عرب کے ضد میں عجم. عجم کسے کہتے پتہ ہے؟ ڈیف اینڈ ڈم، عام طور پہ. یعنی ہم عرب جب کسی لفظ کے بارے بولتے ہیں نا تو بولتے جاتے ہیں، کسی اور زبان میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں تو دو تین لفظوں بعد خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے گنگے بہرے ہو جائیں، زیادہ بات نہیں کر سکتے. تو عرب کے سامنے عجم کی کوئی حیثیت نہیں مانتے تھے وہ لوگ. اللہ نے فرمایا نون، حرف نون، تم عرب ہو، یہ قرآن مجید جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ محمد جادوگر ہے، جادو لے کے آئے اور مجنون ہے، بہکی باتیں کرتے ہیں، قرآن بہکی بہکی باتیں، اس میں بھی بہکی باتیں موجود ہیں نعوذ باللہ. تو نون والقلم قسم ہے قلم کی، وما يسطرون جو وہ لکھتے ہیں، سطر يسطرون. ما انت، آپ نہیں، نفی دیکھیں، ما انت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں، ما انت بنعمت ربک، اللہ کی خاص نعمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر خاص نعمت ہے، خاص کرم ہے. بے مجنون آپ اسیب زیادہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خاص نعمت ہے. جسے اللہ کی خاص نعمت ہو، خاص رحمت ہو، جس کی حفاظت رب کرنے والا ہو، وہ کہیں مجنون ہو سکتا ہے؟ بنعمت ربی کا فرمایا، بنعمت اللہ نہیں فرمایا، تیرے رب کی نعمت. مشرکین رب کو مانتے تھے کہ نہیں؟ توحید ربیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک رازق ہے مانتے تھے، ابو جہل ابو لہب سب مانتے تھے، لیکن ایک سچے معبود نہیں مانتے تھے. یہی جھگڑا تھا اصل میں. اسی کی وجہ سے مجنون کہا، اسی وجہ سے جادوگر کاہن کہا، وغیرہ وغیرہ. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نفی کر دی نا. اچھا انہوں نے کہا مجنون، ایک لقب سے جھوٹا لقب ہے نا. اب جواب دیکھ، قرآن مجید میں بار بار آئے، مختلف انداز سے آیا ہے. یہ کمال ہے، یہ دفاع ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر شاہ فرماتے ہو، وقال بعضهم کاہنا، کس نے کہا؟ کاہن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانت کرتے ہیں، یعنی شیطان کی مدد سے غیب کی خبریں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی کہ نہیں دی؟ صاحب کے اقوام، قوم فرعون کی بات ہے، یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، مختلف قصے ہیں، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے. سب چیزیں کیا ہے؟ یہ غیب ہے کہ مشاہدہ ہے؟ غیب میں سے ہے. تو انہوں نے کہا یہ کہانت کرتا ہے. دیکھیں جب اہل بات، جب باطل والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو کیا کہتے، کیا کرتے ہیں؟ اب جب کمزور سے جھگڑا کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے کمزور، جو لڑ نہیں سکتا آپ سے، کیا استعمال کرتا ہے؟ زبان استعمال کرے گا نا، گالی گلوچ میں اتر آتا ہے. تو اہل بدعت جیسے کرتے ہیں، مشرکین کے پاس کیا تھا؟ غلط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے، تو کاؤنٹر اٹیک کے پاس کیا تھا؟ جھوٹ، جھوٹے القاب، الزام تراشی، تہمت لگانا، یہی تو کچھ تھا، باقی اور کیا تھا؟ تو کہا کاہن ہے، کہانت کرتا ہے. اللہ نے کس طرح سے اس کی نفی کی ہے؟ سورۃ الحاقہ کے آخری آیات میں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. کتنی پیاری بات ہے. کہا شاعر، اس کی نفی کی، کہا کاہن، اس کی نفی کی، لیکن نفی کیسے کی ہے؟ فلا اقسم، میں قسم، یعنی لا نفی کے لیے ہے، یہاں پر تاکید کے لیے ہے. تم جو باتیں کرتے ہو نا، وہ بھی اس طریقے سے ہے، غلط الفاظ ہیں، تہمت لگائی ہے، جواب اسی طریقے سے آ رہا ہے. فلا اقسم. اچھا مزے کی بات دیکھیں، قرآن مجید میں جو لفظ قسم ہے نا، قسم، اس کے ساتھ ہمیشہ نفی ہے. بغیر قسم کے جو قسم ہے اس میں نفی نہیں ہے، نوٹ کر لیں آپ. جہاں پر قسم کا لفظ ہے اس کے پہلے نفی ہوگی، قسم کی تاکید کے لیے. اور جس قسم میں قسم کا لفظ نہیں ہے وہاں پر نفی نہیں ہے، وہاں پر حرف القسم ہوگا. والفجر وليال العشر والعصر، نفی نہیں ہے. لیکن فلا اقسم بالشفق، لا اقسم بيوم القيامه، قسم کا لفظ اللہ، نفی لازمی ہوگی. یعنی قسم کی خاص تاکید کے لیے خاص انداز بیان ہے. اچھا، انہ لقول رسول کریم، یہ جو قول ہے قرآن مجید ہے، یہ رسول کریم کا قول ہے. جو بھی تم نے تہمتیں لگائی ہیں تو رسول کریم کا لفظ ہی کافی ہے. کریم سے مراد عزت والا، شرف والا. قول رسول کریم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، شاعر کا قول نہیں ہے کہ تم کم ایمان رکھتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، نہ ہی کاہن کا قول ہے کہ تم لوگ کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس کی نفی کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. سورة الشعراء آیت نمبر 221-223، سورة الشعراء کے آخری آیات. قل کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او نبیکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تم لوگ کہتے ہیں کاہن ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کاہن کا ہمیشہ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ شیطان سے. شیطان کو جھوٹی خبر لے کے آتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ شیاطین جو ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں، جو الگ حکم فرشتے لکھتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں، پھر آگ کا گول آ کے لگتا ہے شہاب جو ہے، پھر اوپر والا جو جل جاتا ہے، اگر خبر نیچے والے کو دیتے تو خبر پہنچ جاتی ہے کاہن تک، اور ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ وہ شامل کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح حدیث میں. اور اگر خبر نہیں پہنچتی تو پہلے بھی وہ جل کے واقع ہو جاتا ہے. تو کاہن جو ہے وہ شیاطین کے ذریعے سے کچھ غیب کی خبریں بتاتے ہیں. تو اس کی نفی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیں اے میرے پیارے، اللہ تعالیٰ ارشاد ہے، حل انبئکم، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں، عالم تنزل الشیاطین، کے شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یار یہ سن لیں، تنزل شیطان نازل ہوتے ہیں، علی کلی، ہر اس شخص پر، افاق اثیم، جو جھوٹا ہے اور گنہگار ہے. افاق بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور گنہگار ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ مشرکین عرب وحی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس القاب سے نوازتے تھے؟ الصادق الامین. یہاں پر کیا ہے؟ افاق اثیم. تو جھوٹا کون ہے؟ شیطان نازل ہوتے افاق کے اثیم پر، تمہارے نزدیک صادق اور امین تھا، تو شیطان کہاں سے اتر سکتے ہیں؟ اگر شیطان نے اترا تو پھر کس پہ اتریں گے جو تمہاری طرح افاق اور اثیم ہے؟ سبحان اللہ. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنتے ہیں یعنی فرشتوں کی بات، ان میں سے اکثر جو ہیں جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بھی کی ہے. پھر شیخ صفر شیخ ربیع رحمہ اللہ، فہؤلاء الشعراء والکہنا والسحرا لهم علاقۃ بالشیاطین، یہ جو شاعر ہیں، جو کہانت کرنے والے کاہن ہیں، اور جو جادوگر ہیں، ان تمام کا تعلق ہے شیاطین سے. اور شیاطین جو ہیں کوئی شعر و شاعری بھی اور جھوٹ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں اور تلقین دیتے ہیں، ان کو سکھاتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين، سورۃ یاسین آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما علمناه الشعر، ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کی تعلیم دی ہی نہیں. شعر ایک جگہ پہ، اور میرے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور شعر سے، بالکل دور ہے، شعر و شاعری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دور ہے. وما علمنا الشعر وما ينبغي له، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کریں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صرف نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کی نفی کی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب مشرکین نے کہا قرآن کے تعلق سے کہ یہ شعر ہے، اللہ نے فرمایا وما علمناه الشعر، ہم نے شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں لیس بشاعر اصلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلے تو بلے شاعر ہے نہیں، نہ کبھی تھے. کیسے آپ لوگ کہہ سکتے کہ قرآن جو ہے وہ شعر ہے، یہ شعر و شاعری کی بنیاد پر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعر کہہ ہی نہیں سکتے، ابتدائن یعنی شعر و شاعری کرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی شعر و شاعری کر سکتے ہیں. اور یہ یعنی شعر و شاعری نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت ہے، کہ ثبوت میں سے ایک ثبوت ہے. اگر شعر و شاعری کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو کیا کہتے؟ شاعر تھا تو شعر و شاعری تو کر رہا ہے نا، وہ پہلے سے تہمت لگا رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا قرآن مجید کی خوبصورت الفاظ دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر میں کیا ہے؟ جب عربی شعر و شاعری پڑھتے ہیں نا تو وہی یعنی آخری جو لفظ ہے اس کا جو حرف ملتے جلتے ہیں سارے، تو شعر و شاعری میں یہی طریقہ ہوتا ہے نا. تو مشرکین پہلے سے تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے نا، اللہ خوب جانتا ہے کہ مشرکین یہ تہمت لگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے دور رکھا، تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے ہی نہیں، وما ينبغي له، اور نائب صلی اللہ علیہ وسلم مناسب تک اشعار و شاعری کرتے، کوئی مقام نبوت ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی تہمت کا کوئی دور سے بھی کوئی ذرے برابر بھی کوئی موقع نہ ملے کسی کو کہ کوئی تہمت لگائے. تو اگر شعر و شیخ صاحب یہ فرماتا اگر شعر و شاعری کرتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ کہتے کہ شاعر تو تھا، نئی چیز کون سی لے کے آیا ہے، شاعر تھا تو شاعری تو کر رہا ہے، شعر و شاعری تو کر رہا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو اس کی نفی کر دی کہ نہ پہلے کبھی شاعر تھا اور نہ ہی بنیادی طور پر کبھی انہوں نے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر فرمائے شعر کہا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے مناسب تک شعر و شاعری کرتے رہتے، بلکہ معجزات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شاعر نہیں تھے، شعر و شاعری نہیں کرتے تھے. اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پتہ امی یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اگر پڑھے لکھے ہوتے اور لکھنا جانتے ہوتے تو کیا کہتے؟ پڑھ لکھا تھا تو خود لکھے، کسی اور قوم سے کچھ یہود و نصارا بنی اسرائیل سے کچھ لے کے آئے ہیں اور لکھ کے ہمیں پڑھا کے ہمیں سنا رہے، پڑھ پڑھ کے سنا رہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، احکام الحاکمین کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیتیں پڑھے لکھے رہتے. اسے شیخ صاحب فرماتے وَلَوْ كَانَ يَكْتُبُ بِخَطِّ يَمِينِهِ لَقَالُوا هَذَا اكْتَتَبَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے اور لکھنا جانتے ہوتے تو پھر یہی لوگ مشرکین جو ہے یہی تہمت لگاتے کہ اہل کتاب سے کچھ لے کے لکھ کے ہمیں دکھا رہے کہ یہ وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما علمہ الکتابۃ ولا علمہ الشعر، تو نہ لکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، لکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ ہی شعر و شاعری کی تعلیم دی ہے، تاکہ جو اہل شرک اہل کفر الضلال جو ہیں وہ جھوٹ کے لیے کوئی ذریعہ نہ پا سکے، تاکہ وہ اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت نہ لگا سکیں. پھر شیخ صاحب فرماتے بعضهم سمى مفتونا وبعض نے قبحهم اللہ، شیخ صاحب بدعا کر رہے ہیں ان مشرکین کے تعلق سے جنہوں نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا شخص ہے، یعنی جب سے آئے ہیں جب سے دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں تو فتنے فتنے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو رہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہے، گھر تباہ ہو رہے، گھرانوں میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ یہ فتنے باز ہے اور فتنوں میں نعوذ باللہ ڈوبا ہوا شخص ہے، نعوذ باللہ مفتون ہے. بعض مفترین، اور بعض نے کہا کہ جھوٹا ہے، مختلقا کذابا جھوٹ بولنے والا ہے. اور قرآن مجید میں شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع رحمہ اللہ ان تمام جو تہمتیں ہیں اور جو انہوں نے باطل الفاظ اور القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موسوم کیے ہیں ان تمام کا رد موجود ہے قرآن مجید میں. اور پھر امام ابو عثمان رحمہ کا یہ جملہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تلک المعائب بعیدا بریئا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیب جوئی سے جو اہل شرک جو مشرکین نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان تمام سے جو دور تھے اور بری تھے علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی جس چیز جو بھی عیب جوئی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو بھی باطل الفاظ استعمال اور القاب استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین نے، ان تمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے من ابرأ الناس سب سے زیادہ بری ہیں، اور من ابعد الناس سب سے لوگ میں سے سب سے زیادہ دور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف رسول تھے، مصطفیٰ اور نبی تھے. لا شاعر ولا ساحر ولا کاہن ولا مجنون ولا مفتریا، ان تمام کا رد ایک جملے میں ہے، ولم يكن رسولا مصطفیٰ نبیا، اللہ نے خاص چنا ہے، خاص اختیار اللہ تعالیٰ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی ہوں گے اور اللہ کے پیارے رسول پیغمبر ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام. نہ شاعر ہے، نہ شاعر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ کاہن ہے، نہ مجنون ہے، نہ مفتری ہے، نہ مفتون ہے. ما هو الا رسول مصطفی وكل اقاويلهم اكاذيب وافتراءات على هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان کی تمام باتیں جو ہیں جھوٹ پر مبنی ہیں. اور قرآن مجید شیخ صفر شیخ ربیع رحمہ اللہ، قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزہ ہے معجزات میں سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے تعلق سے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سوره الاسراء 88 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن دونوں مل جائیں، تمام انس و تمام جن، صرف ایک دو نہیں، انس سے مراد تمام انسان، جن سے مراد تمام جن، سب مل جائیں ایک ساتھ، کس نے ملے؟ الا ان یاتوا بمثل هذا القران، کس قرآن جیسا ایک اور قرآن لے کے آئے. لا یاتون بمثله، اس قرآن کی مثل نہیں ایک قرآن بھی لے کے آ سکتے. ولو کان بعض لبعض ظهیر، اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پوری طاقت لگا لے، ناممکن ہے. ایک قرآن تمام انس اور جن مل کر بھی نہیں بنا سکتے، یہ چیلنج ہے. عجیب بات ہے یار، دنیا کی کوئی کتاب جو مخلوق نے لکھی ہے، ویسی کتاب کوئی مخلوق لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ لکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سے اچھی لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. دنیا کی واحد کتاب ہے، جس وقت سے یہ کتاب نازل ہوئی اللہ کے پاک کلام، اور یہ چیلنج اللہ نے بیان فرمایا ہے، تا قیامت کوئی بھی انسان، کوئی بھی جن، سب مل کے بھی ایک ایسا قرآن بنا نہیں سکتے. دس صورتیں بنا سکتے ہیں، ایک صورت بنا سکتے ہیں. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک اور سچے کلام ہے، یہ چیلنج ہی کافی ہے. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن صرف عجم نہیں ہیں، عرب بھی ہیں کہ نہیں؟ عرب یہودی ہیں، عرب کرسچن ہیں، عرب مشرکین بھی ہیں، عرب ملحدین بھی ہیں، جو رب کو نہیں مانتے وہ بھی عرب موجود ہیں، نہیں؟ ہر طرح کے عرب موجود ہیں، عربی جانتے ہیں، لیکن کیا ایک قرآن لے کے آ سکے ہیں؟ ٹیکنالوجی موجود ہے، اب تو اے آئی بھی آ گیا ہے، بنا کے دکھائے ایک قرآن. جبکہ قرآن مجید کا چیلنج کی ابتدا جس صورت میں چیلنج ہوتا ہے نا، یہ قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید پر ایمان کی بات ہوتی ہے، اکثر صورتوں میں ابتدا کیا ہوتی ہے؟ حرف مقطع، الف لام میم قاف نون کاف ہا یا عین صاد. یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہیں کہتے ہو کہ اللہ کی پاک کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی جھوٹے ہیں، چلو یہ حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹ تمہیں دے رہا ہوں میں، تمہیں پتہ ہے کہ عربی زبان کتنے الفابیٹ ہیں، وہی حروف ہیں، ان کو ملا کے جملے الفاظ بناؤ، جملے بناؤ، بنا کے دکھاؤ قرآن. اگر میرا پیارا نبی جھوٹا تم سچے تو بنا کے تو دکھا سکتے ہو نا. دیکھیں اگر ہوتا کسی اور زبان سے، یا ایسے الفاظ یا حروف الفابیٹ جو موجود ہی نہ ہو، یا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تب تو بات بنتی ہے نا کہ پتری کہاں سے حروف آئے، پتری کس زبان کی بات ہے، تب تو انسان عاجز ہو جائے گا نا. جب تم عرب ہو، تمہارے فخر، اب تمہارے عربی زبان پر تمہیں فخر بھی ہے، اور حروف بھی تمہارے پاس وہی ہیں جو قرآن مجید کے حروف ہیں، کوئی اور نئے حروف نہیں ہیں، تو بنا کے دکھاؤ نا. دوسرا چیلنج پتہ ہے کیا قرآن کا، سچائی کا دوسرا چیلنج، ایک تو یہ ہے، دوسرا اس قرآن میں کنٹرڈکشن نکال کے دکھاؤ. ہزاروں کی تعداد میں آیات ہیں، دو صرف دس آیات نہیں ہیں، یہ تھوڑے نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آیات ہیں، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی تواد کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ، نہ عربی گرامر کی، نہ زیر زبر کی، اور نہ ہی کسی لفظ کی. یہ الگ سے چیلنج ہے. اچھا چیلنج اس زمانے میں بھی تھا، عرب عروج بھی تھی، بعد کے زمانے میں، دور حاضر میں بھی، اور تا قیامت. پتہ ہے لوگ، جیسے ہمارے ریسرچ سینٹرز موجود ہیں نا، مختلف میڈیکل کے الگ ہیں، انجینئرنگ کے الگ ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے الگ ہیں، سائنس کے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے بھی الگ سے ریسرچ سینٹر ہے، قرآن مجید میں غلطی نکالنے کے لیے اور کنٹرڈکشن ثابت کرنے کے لیے. اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں کر سکا کچھ، اور جہاں پر کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرتے منہ کی پڑتی ان کو، اللہ کی قسم ایک بھی مائی کلال نہیں آیا جو قرآن مجید میں سے کوئی غلطی نکال کے دکھائے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاک کلام ہے. اللہ کی پاک کلام میں کوئی غلطی نکال سکتا ہے؟ وہ تمہاری حیثیت ہے کہ اے مسکین حقیر فقیر انسان، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے اندر جو چیزیں تمہیں زندہ رکھے روح کیا ہے، پتہ ہے انسان کو؟ کسی سائنسدان سے، کسی ڈاکٹر پروفیسر سے پوچھے بھائی روح ہوتی کیا ہے، یہ الگ چیلنج ہے. پتہ ہے روح کیا ہے؟ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، روبوٹک سرجری ہو رہی ہے، دل ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، دل یعنی ٹرانسپلانٹ، دل نکال کے دوسرا دل لگایا جا رہا ہے، مائکروسکوپ کی سرجری دماغ کی ہو رہی ہے، رپورٹر کی سرجری, سرجن امریکہ میں بیٹھے کسی اور ملک میں اور نیٹ کے ذریعے سرجری جو دوسرے ملک میں ہو رہی ہے, رپورٹر کی سرجری ابھی ہو رہی ہے. لیکن اے انسان, شرف والا انسان, عقل مند انسان, سمجھدار انسان, حکمت والا انسان, ایک سوال پوچھے, روح کیا ہے؟ پتہ ہے, میں ڈاکٹر, مجھے نہیں پتہ روح کیا ہے. وہ کون سی چیز ہے جب آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے؟ میڈیکلی نہیں پتہ, والا نہیں پتہ. دل کی دھڑکن کو رکنا, اسے روح کہتے ہیں؟ نہیں, یہ روح نہیں ہے, دل کی دھڑکن ہے, چل رہی ہے. پھیپھڑے میں سانس لینا, یہ روح ہے؟ نہیں. دماغ کا سوچ رہا کیا ہے, روح ہے کیا یہ؟ وہ کون سی چیز ہے جب نکالی جاتی ہے ہز ڈیڈ, پر مر چکا انسان, مرا ہوا انسان ہے, نہیں پتہ ہے. سبحان اللہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ روح کیا ہے. اور یہودی نے سوچا کہ کچھ سوال کر لیتے ذوالقرنین کے بارے میں, اصحاب الکہف کے بارے میں, تو روح کے بارے میں پوچھ لیتے, پتہ چلے گا کہ سچا نبی ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کا علم کسی کو ہے ہی نہیں. یہ پتہ تھا ان کو. اصحاب الکہف کا قصہ آپ نے سن لیا, کون سا ہے پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ذوالقرنین کو نہیں, ابھی ہم جانتے ہیں روح کیا ہے, نہیں جانتے, کیونکہ کوئی جانتے نہیں ہے. سبحان الغرض, واپس آتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, شاعر جو ہے کوئی مقابلہ شاعر کا کر سکتے شعر و شاعری سے, اس کے شعر میں, اور اس پہ غالب بھی آ سکتا ہے, اس سے بہتر شعر بھی کہہ سکتا ہے. جادوگر بھی اگر ہوتا کوئی شخص, تو اس سے بڑا جادوگر بھی موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی موجود ہوتا ہے. کاہن بھی ہوتا ہے, اس سے زیادہ بڑا کاہن بھی موجود ہوتا ہے کہانت میں. اور اس طریقے سے ہر شخص جس کے پاس کوئی ہنر ہو, اس سے بڑا ہنر مند موجود ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, وہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں. وہ یہ معجزہ ہے جسے جن اور انس جو ہے وہ تمام عاجز ہو چکے ہیں کہ ایک صورت قرآن مجید جیسی صورت نہیں بنا سکتے, وہ نہیں لے کے آ سکتے. اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا قرآن لے کے آئے یا صورت لے کے آئے, تو وہ عاجز ہو گئے ہیں. دس صورتیں بھی نہیں لے کے آ سکے, پھر ایک صورت بھی نہیں لے سکے, اور تا قیامت یہ چیلنج موجود ہے. اور یہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, یہ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے, اور کوئی بشر بھی تمام مل کے, جن انس مل کے بھی کوئی ایک صورت نہیں لے کے آ سکتے, کیونکہ لأنہ کلام رب العالمین, رب العالمین کے پاک کلام ہے. سب سے بڑے فصیح فصاحت میں جو مہارت رکھتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے, جو سب سے بڑے بلاغت والے ہیں, جو بلاغت میں مہارت رکھتے ہیں, الفاظ بنانے میں مہارت رکھتے ہیں, وہ بھی نہیں لے کے آ سکتے, ایک صورت بھی نہیں لے کے آ سکتے. پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جادوگر ہے, کاہن ہے, شاعر ہے؟ اے جھوٹے لوگو, یہ تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا نا. جس نے بھی تہمت لگائی ہے, ثابت کر نہیں سکتے, تو کیا ثابت ہوا؟ جھوٹا ثابت ہوا نا. اور یہ سب جھوٹتے اہل شرک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل سنت جو ہیں انہیں لازم پکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ان کو لازم پکڑا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تو وہی عقیدہ اپنایا ہے, اور نماز وہی پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے, زکوٰۃ کا طریقہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں, ان کا حج کا طریقہ, ان کے اذکار کا طریقہ, تمام اعمال کا طریقہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے لیے چھوڑ کے گئے اور سمجھا اور سکھا کے گئے ہیں, اس سے تجاوز نہیں کرتے. اور جو بھی مخالفت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی, منہج کی, عبادت کی, اعمال کی, اخلاق کی, ان تمام کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ اتباع کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حق, اور اس اتباع کا حق ادا کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مخالفین جو ہیں وہ جنگ پر اترے ہوئے سنت کے خلاف. جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتاً اور کتاب و سنت مخالفت کرتے ہیں, لیکن سنت جو ہے وہ حق پر باقی اور قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. چاہے یہ جو مخالفین ہیں جھوٹے الزام لگاتے رہیں اور تہمتیں لگاتے رہیں, جو کچھ بھی وہ کریں, اہل سنت جو ہیں وہ حمد الحق پر قائم ہیں اور لازم پکڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اور اپنے عقیدے میں, منہج میں, عبادات میں, اپنے اخلاق میں اور تمام معاملات میں اس پر قائم ہیں. یعنی رغم انوفم شاء ام ابو فمخالفون, جو مخالفت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہیں، آپ اور اللہ کے پاک کلام کی تعلیمات کو چھوڑنے والے ہیں، چاہے آپ لوگ جتنے بھی سچا کہیں سب جھوٹے ہیں اور جھوٹے تہمتیں ہیں، اور چاہے وہ مخالفت کرتے رہے، اہل سنت جو اہل حق ہیں وہ اپنے حق پر قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو طریقہ ہے اہل بدعت کے اہل سنت کے خلاف، یہ وہی طریقہ جو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنایا تھا، ان پر جھوٹ الزام لگائے ہیں اور تان بھی کیا ہے، اور اہل سنت ان تمام چیزوں سے بری ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان تمام تہمتوں سے بری تھے جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے تھے. اتنا کافی اگلے درس میں انشاءاللہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ 8. اگلے درس میں اسی جملے سے شروع کریں گے کہ جو بدعتی ہیں وہ اہل سنت کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، اور کس طریقے سے ان باتوں کی نفی اور جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پہلی بات یہ ہے درس سمجھ رہے پہلے، پھر جنگ کی طرف آتے ہیں. مجھے پتا سارا سب جنگ کے بارے میں ہوں گے، اس جنگ کو سمجھا جو میں جنگ ابھی میں نے باتیں کی، یہ بھی جنگ ہے ایک، یہ سمجھا ہے ٹھیک ہے نا، یہ سمجھا ہے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے آسانی سے. یہ نہیں سمجھے پھر اس میں بھی بہت بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے. درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے؟ کوئی چیز کلیئر کرنی ہے؟ کوئی چیز ایسی جو سب سمجھنے والے نہیں ہوں؟ یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، الحمد للہ واضح ہیں، بالکل آسان چیزیں ہیں الحمد للہ. چلو اب سوال جواب کی طرف آتے ہیں. بلکہ سوال یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، مسلمان لڑ رہا ہے کافروں کے خلاف، ہم مسلمانوں کیا اس میں کیا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے آپ، ہمیں کیا کرنا مسلمانوں کو؟ جب کافر مسلمانوں پہ اٹیک کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ شیعہ ہے سنی ہے کون ہے، ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ہم فرقوں کی باتیں کرتے ہیں. اچھا یہ جنگ جو ابھی جو موجودہ جنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہود و نصارہ کے نزدیک سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں، اس سب کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو یہود و نصارہ بنانا چاہتے ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نہیں راضی ہوں گے آپ سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی شامل ہے اس پیغام میں، ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی دوسری بات ہے نہیں، کوئی دو راہ ہے نہیں کسی کی، کہ یہود و نصارہ اور جو کافر یہی چاہتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان ملک حملہ کرتا ہے کسی کافر ملک پر اور اس کے کوئی ذاتی اپنا مفاد ہوتا ہے اور باقی مسلمان اس مشورہ بھی نہیں لیتا، خود جنگ کی ابتدا کرتا ہے اور غلطی بھی اسی کی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہود و نصارہ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے اس کو؟ واضح تو الفاظوں میں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور امریکہ کی ہو رہی ہے اور اسرائیل کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی اور اہل کفر کی جنگ ہو رہی ہے. میں نے وہی سوال کیا ہے، روافض کا دین کیا دین اسلام ہے یا کچھ اور دین ہے جس کا وہ دفاع کر رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات، آپ نے سنا لفظ گریٹر اسرائیل سنا ہے آپ نے؟ اچھا گریٹر ایران سنا ہے آپ نے؟ گریٹر ایران پھر آپ نے نہیں سنا کچھ. اسرائیل کا خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنائے اور اس پورے خطے پر قبضہ کر لے، پوری جد جہد جو ہے فلسطین ابتدا ہے اور مکہ اس کی انتہا ہے، پورے جزیرہ عرب کو اپنے لپیٹ میں لینا چاہتے ہیں. گریٹر ایران کا بھی یہی ہے کہ شیعت کو پھیلائے، رافضیت کو پھیلائیں، اور آہستہ آہستہ ان کا جو ایک خواب تھا کہ جو پرشن ہے وہ اس پورے خطے پر قابض ہوں. والا میرے بھائی ایک پروگرام میں بات بیچ میں آ گئی، ایک شخص کہہ رہا تھا غالباً عرب میں سے کوئی چینل تھا بھول گیا مجھے، اور جو اینکر تھا وہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایرانی بیٹھا ہوا تھا، آپ ایسا کرتے ہیں جو خلیج عرب ہے اس کا نام بدل کے خلیج اسلامی رکھ دیتے ہیں. خلیج اسلامی ٹھیک ہے نا, تنازع ختم, نہ آپ ناراض نہ عرب ناراض, کوئی بھی نہیں, تو خلیج اسلامی مناسب ہے نا. کہتے نہیں, یہ خلیج فارس ہوگا, پرشین, اس میں ہم راضی ہیں. کہتے اسلام کا نام ہے بھی کیا ہو گیا, تو عرب آپ کو پسند نہیں ہے, خلیج عرب جو ہے تو اس کو ٹھیک ہے ٹھیک کر دیتے ہیں. اگر ہم کو, ہم اس خلیج کو عرب کا نام بدل کے خلیج اسلامی رکھ لیں, کوئی اعتراض ہے آپ؟ کہتے ہم اعتراض ہے, ہم اسے چاہتے کہ خلیج کا نام جو ہے عرب کو نکال کے خلیج جو ہے وہ خلیج فارس ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ تعصب کی انتہا ہے, یہ جنگ کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے, ذاتی مفادات ہیں سب کے. ورنہ یہی مسکین فلسطینی نہتے تھے, غزہ والے فلسطینی پیچھے 70 سال سے زیادہ ہو گئے, یہی اسرائیلی جو قابض ہیں جنہوں نے کتنی مسلمان کو قتل کیا وہاں پہ, بچوں کو بھی قتل کیا, عورتوں کو بھی قتل کیا ہے, کتنی ہیں, کہاں تھے ان کے اسلحے, کہاں تھا ایران کا اسلحہ, کیا ایک راکٹ پھینکا تھا؟ اگر دفاع ہے مسلمانوں کا, اہل غزہ کا دفاع ہے, تو پہلے کہاں تھے راکٹ سارے؟ یہ آپ کہاں سے نکلے ہیں سارے, اور کس لیے نکلے ہیں؟ مسلمانوں کے دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے ہے یہ؟ میرے ذاتیات کی جنگ ہے, ذاتی مفادات ہے. میرا ایک سمپل سوال ہے, ہر عقل مند کو سمجھ آ جائے گی, اس جنگ کے بینیفیشری کون ہے؟ پتہ چل جائے گا آپ کو اس جنگ کے بینیفیشری کون ہے. واللہ یہی تین ہے, اگر غور فکر کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, یہی تین ہیں. یہودوں کو اپنا ایک نظریہ, وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور گریٹ اسیلی بنانا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو کمزور کیسے ثابت کرے گا کہ میں مسکین ہوں, دیکھے اتنے تو حملے کر دیے, راکٹ پھینکے میرے اوپر ایران نے, میں تو مجھے سپورٹ چاہیے امریکہ کی. امریکہ اپنے کانگریس میں جا کے کہتے ہیں دیکھے وہ بیچارے نہتے ہیں, ان کو راکٹ پھینک رہے اور ہمیں وہاں پر ان کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اپنے اڈے مضبوط کرے گا امریکہ, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت اگر ایک سوال پوچھیں, اس وقت کون سا مسلمان ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے ٹکر میں موجود ہے؟ آپ کو ایک نام نظر آئے گا, کون ہے بینیفیشری, کون ہے اس جنگ کے بینیفیشری کون ہے؟ یہی تین ہیں میرے بھائی. واللہ اگر یہ دین کی جنگ ہوتی تو ایسی نہ ہوتی. میں نے پہلے بھی کہا ہے, اچھا لوگوں کو چیز سمجھ نہیں آتی, آپ گوگل سرچ کریں, نام سن احمدی نجات, نام سن احمدی نجات, پریزیڈنٹ تھا ایران کا, پریزیڈنٹ تھا ایران کا. اس نے خود کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی سہولت کار کی ہے, مدد کی ہے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے خلاف. عراق افغانستان, چلو عراق کی جنگ تھی ایران کے خلاف کسی زبان میں, ایران کی, اور چلو وہ بدلہ انہوں نے لینا تھا الگ بات ہے, افغانستان کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں ذرا, افغانستان کہاں اور ایران کا؟ صرف کیونکہ اہل سنت ہے, مسلمان ہیں, ان کے مخالف ہیں. وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے سہولت کار کی, ہم نے مدد کی ہے امریکن ٹروپس کی, ان کے جو اڈے ہیں ہم نے مدد کی ہے امریکہ کی, اور آج ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم شیطان ہیں, آج ہمیں کہتا ہے کہ ہم برے ہیں. وہ غصہ نکال رہا تھا اپنا, ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں, گوگل سرچ کر کے دیکھیں ویڈیو, اس کے اپنی پرشن زبان میں, اس کے اپنے الفاظ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو شیعہ جو ہے, رافضہ جو ہے, انہوں نے سیریا میں کیا کیا, گوگل سرچ کر کے دیکھیں سیریا میں کیا کیا ہے. بشار کا ساتھ نہتے جو سیرین ہے کس نے دیا ہے؟ اچھا وہ کہتے ہیں کہ ابھی گلف میں جو یہ راکٹ مار رہے ہیں, الگ بندے مجھے بتائیں جتنی بھی یہاں پہ اڈے موجود ہیں, یعنی امریکہ اتنا پاگل ہے کہ اس کے جہاز بھی یہاں پہ ہوں گے, جیٹ بھی یہاں پہ ہوں گے, اس کے فوجی بھی یہاں پہ ہوں گے, اور وہ اٹیک بھی کرے گا ایران پہ, پھر اس نے کاؤنٹر اٹیک بھی کرنا ہے, پھر فوجی مروائے گا. وہ اس جنگ سے 2 مہینے پہلے سارے اڈے خالی تھے جہاں پر وہ بھی بمبنگ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کسی بھی گلف میں کتنی ان کے امریکن مرے ہیں, دیکھا ہے آپ نے کتنی ان کے جٹ تباہ ہوئے ہیں. اللہ کے بندے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ ساری جنگ جو ہے سیاسی جنگ ہے, ذاتی مفادات ہیں ان لوگوں کے, اپنے ذاتی ایجنڈے ہیں, اس سے دین کا, اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اگر یہ دین کی بات بھی کرتے ہیں تو واللہ جو دین روافض کا ہے وہ دین حق ہے ہی نہیں. میں نے شروع کہا ہے, پہلے میں نے کہا ہے جو سیدنا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں, سیدنا علی کو خالق رازق مانتے ہیں, جو لوگ کہتے کہ قرآن یہ سچا پکا قرآن، اس کو نہیں مانتے ہم، ہمارا قرآن اور تمہارا قرآن اور، جو صحابہ کرام کافر کہتے ہیں، کیا کون سا دین ہے مجھے بتائیے جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کیا؟ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے وہ، تو وہ تو قرآن کو نہیں مانتے. یہ کہہ رہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت رہا، یہ کہنا علی ہی خالق ہے پورے کائنات کا، یہاں تک لے چلے جانا. صدر علی کے زمانے میں علوی سنا تھا آپ نے، علوی جو ہیں انہوں نے کہا علی تو اللہ ہے، اس نے ان کو زندہ جلا دیا. سید ابن عباس فرماتے ہیں زندہ جلا دیا ان کو. کیوں؟ کیونکہ کہا تو اللہ ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پہلے کتاب، اچھا بحار الانوار مجلسی کی کتاب ہے بحار الانوار، ذرا سنیں ذرا یہ. اس کتاب میں لکھا ہے، اس میں ان شخص نے لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا اس نے سب سے پہلے کون سے کام کرنے، پتہ ہے آپ؟ کیونکہ جو امام غائب ہے جب وہ آئے گا، ظاہر ہے دنیا میں شرک ہے، دنیا میں کفر ہے، دنیا میں بہت سارے مصیبتیں ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارا شر ہے، کوئی اچھا کام کرے گا کیا نا؟ سب سے پہلا کام جو امام غائب کرے گا وہ مدینہ جائے گا، ابو بکر صدیق عمر کو زندہ کرے گا، قبر سے نکالے گا اور ان کو حد قائم کر قتل کرے گا، ان کو بدل لے گا سیدنا علی کا کہ تم نے امامت چھینی ہے، تمہاری یہ تمہاری سزا ہے. یہ سب سے پہلا کام اس نے کرنا ہے. نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکالے گا، حد قائم کرے گا زنا کی، نعوذ باللہ. یہ دین ہے، اس دین کے دفاع کرنا چاہتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. بڑے فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کی باتیں ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج مسلمانوں کو اکثریت، سب نے الحمد مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین کا، اپنے صحیح عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو دوسروں کا کیا خبر ہے. اس لیے آپ دیکھیں مسلمان کو چاہیے کہ اپنا صحیح عقیدہ کیا ہے اسے اپنائے، لازمی ہے واللہ. صحیح عقیدے کو جانے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ باطل عقیدے سے بچنے کے لیے دوری اختیار کرنے کے لیے یہ بھی جانے کہ باطل عقائد کیا ہے. ہم کیوں بار بار روافض کی ذکر کرتے ہیں؟ جنگ سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ نہیں روافض کون ہے، کیا ان کے بعد عقیدگی ہے، کیا کرتے، اور جنگ کے دوران، جنگ کے بعد بھی. کیوں؟ کیونکہ طریقہ یہی رہا ہے. کسی شخص نے یہ ریسرچ کی تھی کہ روافض پہ فوکس کر کے انہوں نے دیکھا ہے. اب عجب بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے جتنی بھی ملک فتح ہوئے ہیں، کسی نے فتح کی ہے پتہ ہے؟ کسی ایک شیعہ نے کوئی ملک فتح کیا ہے، کوئی جگہ فتح کی ہے؟ سب کون ہیں؟ سب سنی ہیں. اچھا اور بات بتاؤں میں آپ کو، یہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں آپ، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے ہیں اسلام کی جنگ ہے اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، فلسطین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ایران جو ہے. اللہ کے بندے وہ کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ ہے نہیں مسجد، نہ بیت المقدس ہے، کہ تو چوتھے آسمان پہ، اس کو نہیں مانتے ہم. واللہ اس کا ایک بندہ پگڑی والا کہہ رہا تھا یہ مزبلہ ہے، اعوذ باللہ. مزبلہ جانتے ہیں؟ یعنی کوڑے کرکے کی جگہ، گندگی کی جگہ، یہاں پہ گندگی پھینکا کرتے تھے یہودی. واللہ کی اصل قسم ہے، کھانا سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کہ مسجد اقصی، یہ صرف مسجد مانتے نہیں ہیں، یہ دفاع کرتے مسجد اقصی کی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرتے ہیں مرے. جو حماس کو اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں پر شیعزم پھیلا ہے غزہ میں، یہ شیعہ چاہتے ہیں سارے وہاں پہ. جب عقیدہ اپنائیں گے اہل سنت کے خلاف تو پھر اس پورے خطے پہ قابض ہو سکتے ہیں. جب خلیج اسلامی پر وہ خوش نہیں ہے اور پرشین خلیج بنانا چاہتے ہیں، اسے خلیج فارس بنانا چاہتے ہیں، وہ کس چیز پہ راضی ہو سکتے پھر؟ نعوذ باللہ. تو یہ کوئی دین کی جنگ نہیں ہے، کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی جنگ ہے. اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ظالم ظالم کو مار رہا ہے، اللہ کرے دونوں تباہ ہو جائے اور ہمیں ان کے شر سے اللہ محفوظ کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.